پھر مسلمانوں سے خطاب، مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی مخالفت سے بد دل نہ ہو. کیونکہ بات یہ تھی نا کہ یہ اہل عرب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود سے کچھ دین کی ریلیجن کی باتیں سنا کرتے تھے، تو ان کو ایک ریلیجس گروہ سمجھتے تھے، یعنی ایک مذہبی طبقہ سمجھتے تھے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب اسلام کی کوئی بات ہوئی ہے تو یہ بنی اسرائیل تو پہلے سے ہی کتاب جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں، آخرت جانتے ہیں، یہ تو فوراً ہی اسلام لے آئیں گے. تو وہ خوشی خوشی ان کو جا کے بتاتے اور ان سے پوچھتے تو وہ آگے سے کچھ اور ہی بات کرتے تھے، یہ پریشان ہو جاتے. ان کو بڑا یہ تعجب ہوتا کہ یہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے جبریل کو اور کتاب کو اور نبی کو اور رسول کو اور آخرت کو، تو جب ایک اور رسول آ کے وہی باتیں کر رہا ہے جو یہ پہلے سے جانتے ہیں تو یہ مانتے کیوں نہیں اس رسول کو، یہ کیوں نہیں مان لاتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جب کوئی مذہبی گروہ کسی مذہبی گروہ کی مخالفت کرتا ہے تو انسان کو حیرانی ہوتی ہے نا. جب کوئی دین سے دور شخص دین والے کی مخالفت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کو پتا نہیں ہے نا، اس لیے اس کو پہچان ہی نہیں. اگر اس کو پتا ہوتا تو پھر تو یہ ایسے نہ کرتا. لیکن بچاؤ کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین بھی جانتے ہیں اور پھر بھی وہ دین والوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو حیرانی ہوتی ہے نا، ایسا کیوں ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس حیرانی کو دور کر رہے ہیں. تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ لوگ دین اور شریعت کے عالم ہیں اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتتمعون یؤمنون لکم، تمہارا خیال ہے یہ ایمان لے آئیں گے تمہاری بات پر؟ ان کا حال یہ ہے وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان کا ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کلام کے ساتھ انہوں نے بڑی ذاتی کی ہوئی ہے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، اس کلام کا مطلب ہی بدل ڈالا، من مانے مطلب نکالے ہوئے ہیں، اس میں کئی من مانی تاویلیں کی ہوئی ہیں، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کو موڑا ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی ہوئی ہے. کیونکہ ان کی کتابوں میں تو لفظی تبدیلی بھی کر دیتے تھے، آج کل قرآن پاک میں کوئی لفظی تبدیلی تو نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھو گے کہ کئی لوگ کانٹیکسٹ سے بہت دور کی تفسیریں کرتے رہتے ہیں. قرآن پاک میں کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ ہر بات کو کس کی طرح موڑ لیتے ہیں، اپنی مرضی کی طرح. مثلاً آپ نے دیکھو گے کہ بعض لوگ اتنے پولیٹیکل مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت سے پولیٹکس نکالتے ہیں، ہر آیت سے وہی مطلب نکالتے ہیں. کچھ اور لوگوں کے ذہن میں کوئی اور پردہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر آیت سے وہی چیزیں نکالتے ہیں جو ان کے اپنے مائنڈ میں ہوتی، ان کو ہر آیت میں وہی چیز نظر آ رہی ہوتی اور قرآن کو اس کی اصل پہ رکھ کے نہیں پڑھتے، اس سے وہ مطلب نہیں لیتا جو قرآن دیتا. اس سے کیا نکالتے ہیں؟ اپنی منمانی باتیں. پر میں ایسے لوگ تمہاری بات مان لیں گے جن کے دلوں پہ کوئی اور غلاف چڑھا ہوا ہے، جن کے ذہن پہ کوئی تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے، جن کے اوپر کوئی خواہشات کا غلاف آیا ہوا ہے، وہ تمہاری باتیں مانیں گے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سمجھ بوجھ کے یہ سب کچھ منمانی تبدیلیاں کر رہے ہیں. وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں. تو اس سے ایک بہت بڑی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، علم کے باوجود بہت سے لوگ حق کی مخالفت کیا کرتے ہیں. عالم ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود، بہت سے لوگ جب ان کے اپنے مفادات پہ کوئی ضرب پڑتی ہے تو وہ دین ہی کے کام کے مخالف ہو جاتے ہیں، اسی میں مین میخ نکالنے لگتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن کیونکہ آپ ان کی غلطیاں بتا رہے تھے، ان کی کمی کوتاہی کی طرف نشاندہی فرما رہے تھے، تو اس سے فریٹن فیل کیا انہوں نے، اس سے وہ ہل گئے کہ اب تو ہمارے سارے جرم پکڑے جائیں گے، اب تو ہماری ساری کوتاہیاں سامنے آ جائیں گی. اس لیے انہوں نے کیا فائدے کی بات سمجھی؟ کہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مخالفت کرتے جاؤ، آپ ہی کو بدنام کر دو، لہٰذا جو کچھ آپ کہیں گے وہ بھی پھر کوئی نہیں مانے گا. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کی تھی اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں، اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے اور یونانی سے ہی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں. لہذا یونانی مخطوطوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے. چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے نسخے جتنے دنیا میں پائے جاتے تھے، مکمل ہوں کہ ان کے جز ہوں، ان سب کو جمع کیا گیا اور ان کے ایک ایک لفظ کا باہم مقابلہ کولیشن کیا گیا. اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے لفظ یہ ہے کہ کوئی 200,000 اختلافی روایات ملتی، یعنی اتنی تبدیلیاں کی تھی انہوں نے اپنی کتاب میں. اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ ان میں سے 1/8 یا 1/8 بہت اہم ہے. یہ ہے انجیل کا قصہ. غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا، تو جرمنی میں ہی میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، ایک انسٹیٹیوٹ جس کا نام تھا قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ، قرآن کی ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین دستیاب نسخے لے کر فوٹو کر کے جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں. جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا، یعنی 3 جنریشن نے اس کو جمع کیا. ڈاکٹر حمید اللہ، جن کے ریفرنس سے اس وقت میں اس کو پڑھ رہی ہوں، اس پیراگراف کو، یہ ان کے خطبات بہاولپور ایک کتاب ہے، انگریزی میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، ایمرجنس آف اسلام. تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ جب میں 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا، اس کا تیسرا ڈائریکٹر تفصیل جو تھا وہ پیرس آیا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کے فوٹو حاصل کرے. اس پروفیسر نے مجھ سے شخصاً بیان کیا کہ اس وقت، یعنی یہ 1933 کی بات ہے، کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کی فوٹو کاپی موجود ہیں اور مقابلے کا کام جاری ہے. دوسری جنگ عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت، اس کا کتب خانہ اور عملہ سب کچھ برباد ہو گیا. لیکن جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی پہلے ایک عالمی رپورٹ شائع ہوئی تھی. اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابوں کی غلطیاں تو ملتی ہیں لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں. قرآن پاک کے 3,000 نسخوں میں جو مقابلے کا کام شروع ہوا ہے اس میں کوئی بھی اختلافی روایت نہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی جو غلطی ایک نسخے میں ہو گئی وہ کسی بھی دوسرے نسخے میں نہیں ہوگی. مثلا فرض کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر الرحمن کا لفظ ایک جگہ نہیں لکھا گیا تو باقی سب نسخوں میں وہ موجود ہوگا. اس سے کیا پتا چلے گا کہ ایک نسخے میں کتابت کی غلطی ہے، اسے ہم کاتب کی غلطی قرار دیں گے. یا کوئی لفظ کہیں بڑھ گیا ہے، مثلا ایک نسخے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا لفظ 2 دفعہ آیا تو اسے کاتب کی غلطی سمجھا جائے گا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کس طرح محفوظ رکھا، اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کتنی تبدیلیاں کر ڈالی. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. پھر اس کے بعد ان کا حال کیا تھا، وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. ایمان والوں کو دھوکہ دیتے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور جب اکیلے ہوتے اپنے سرداروں کے پاس تو کہتے کہ تم مسلمانوں کو جا کر کیوں اپنی حقیقت بتاتے ہو. یعنی وہ جا کر کیا کہتے کہ تم مسلمانوں کو تارات کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہیں. مسلمانوں سے بات کرنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سب باتیں جانتا ہے، چھپی بھی اور کھلی بھی. اس کے بعد یہ امیین کی بات ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں. اب ان کے دونوں گروہوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے. علماء کا حال کیا ہے، ٹیکسٹ میں تبدیلیاں کرتے ہیں، غلط مطلب بتاتے. عوام کا حال کیا ہے، وہ کتاب جانتے نہیں. یہاں پر میں مسلمانوں کے آج کل کے حالات سے اس بات کو تھوڑا کمپیئر کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس وقت یہی صورت حال ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے طریقوں کی، حتیٰ کہ جس قوم میں وہ گھسیں گے وہی تم جا گھسو گے، جو کچھ وہ کریں گے تم بھی وہی کرو گے. اور آج ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ دین میں بسا اوقات من مانی تعویلیں کرتا ہے. یعنی جو ریلیجس گائیڈنس ہے لوگوں کو جو ملتی ہے وہ پیور نہیں ملتی. ٹیکسٹ تو عوام کے سامنے آتی ہی نہیں. اب دیکھیں کہ اس کراچی شہر کی آبادی دیکھیے اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو نظام تعلیم ہے خارجی جو سے یا دوسرا ہے، اس میں کتنے ایسے انسٹیٹیوٹ یا کتنے ایسے ادارے یا کتنی ایسی کوششیں موجود ہیں کہ ایک عام شخص کے پاس یہ سہولت موجود ہو اس کے گھر کے پاس کہ وہ جا کر قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھ سکے، سمجھ سکے، اس کا مفہوم جان سکے. عموماً جو دین کی تعلیم کے نام پر بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ یا درس ہوتے ہیں، یا لیکچرز ہوتے ہیں، یا پھر ایسے خطبے ہوتے ہیں کہ جس میں خطبہ دینے والا، درس دینے والا، لیکچر دینے والا کیا کرتا ہے؟ جو اس کی مرضی ہوتی، جس طرح چاہے جس چیز کو پیش کرے. عوام کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سن کر آ جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ جس سے وہ کمپیئر کر سکے کہ جو کہا گیا وہ بالکل وہی کچھ ہے؟ کتنے ریفرنس ہوتے ہیں؟ کتنی اوتھینٹسٹی ہے ان باتوں کی؟ کیا مفہوم ہے واقعی اس ٹیکسٹ کا جو اس میں لکھی ہوئی ہے؟ لوگوں کے اپنے پاس تو کتاب ہوتی نہیں، نہ کھلی ہوتی ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ جانتے ہیں. اسی وجہ سے پھر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں وہ کچھ بتاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں کچھ اور بتاتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ غلط کیا، صحیح کیا، حل کیا سوچا انہوں نے، نتیجہ کیا، ریزلٹ کیا. سب کچھ ایک طرف رکھو اور کرو جو دل میں آتا ہے، اور آخرت وہ جب آئے گی دیکھی جائے گی. وہاں جانے کے لیے آپ یہ فلاں وظیفہ اتنے ہزار دفعہ پڑھ لو، یا کسی کا پلو پکڑ لو، یا اسی طرح اور بہت سی چیزیں، تو کیا ہوگا؟ تو جنت میں پہنچ جاؤ گے. اب آپ دیکھیں کہ منہم امیون، ان کے لا علم لوگوں نے جو کتاب نہیں جانتے تھے، کچھ امیدیں، آرزوئیں اور تمنائیں اور کچھ نجات کے سستے نسخے تلاش کر رکھے تھے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے پاس ایک لسٹ بنائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ کون کون سے نظریات ہیں، وہ کون سے خیالات ہیں، وہ کون سی تمنائیں اور آرزوئیں ہیں کہ جن کی بنا پر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہ اس کتاب کو پڑھو نہ عمل کرو، اور جنت جنت تو ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جنت میں ہمیں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. ہم میں سے کتنے فیصد لوگوں کو آخرت کا خوف ہے؟ کتنے فیصد کے اندر یہ احساس ہے کہ ہمیں مرنا ہے، خدا کو جان دینی ہے، ہمارا حساب ہونا ہے؟ ہم کیا یہ نہیں سمجھتے کہ بس حساب حساب کیا چیز ہوتی ہے؟ بس کلمہ پڑھ لیا ہم چلے جائیں گے جنت. اور پھر آپ دیکھیے کہ ریلیجن کے نام پر دینی کتابیں ملتی ہیں، ان میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ فلاں بات پڑھ لو اتنے ہزار محل جنت میں بن جائیں گے. یہ مختلف قسم کے درود ہیں، ان کے شروع میں ایسی ایسی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کی کوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا مٹیریل ہو، کوئی بھی ایسا ریفرنس ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو لوگوں نے خود سے گھڑ رکھی ہو اپنی آخرت کی نجات سے متعلق، وہ میں چاہوں گی کہ آپ ایک ڈاٹا کلیکٹ کریں جس سے پتہ چلے کہ بنی اسرائیل میں اور ہم میں کیا مماثلت پائی جاتی. عمر بھر نماز نہ پڑھو، کیا کرو؟ ایک دو نفل معلوم نہیں رمضان کی کون سی تاریخ کو پڑھ لو، ساری عمر کی نمازوں کے برابر ہو جائے گا. تو مر جائے تو اس کے ساتھ عہد نامہ دفن کر دے، عذاب قبر سے بچ جائے گا. اس طرح کی میں چاہوں گی کہ ایک مجھے لسٹ چاہیے امانی کی کہ وہ کون سے ٹوٹکے ہیں کہ جو ہم نے جنت میں جانے کے لیے رکھے ہیں، اور باقی چوری کرو، ڈاکہ کرو، فریب کرو، فساد کرو، لڑو جھگڑو، دوسروں کو تانے دو، دھوکہ دو، کام نہ کرو، سب جنت میں چلو گے. اچھا، پھر فوائد للذین یکتبون الکتاب، پھر علماء پہ بات آئیں گی. ان کے علماء لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فتوے لکھتے رہتے ہیں، ہر ایک کی مرضی کے مطابق جواب دینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل لے آئیں گے تاکہ لوگوں کو مطمئن کر دیں کہ جو تم غلط کام کرے یہ ٹھیک ہے. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ ان کی ہیلا سازی کی، تو بسا اوقات حرام کو مختلف ہیلا سازیوں کے ذریعے حلال کر کے پیش کر دیتے ہیں. حرام چیز کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پی لیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے علماء بھی ان کو مل جاتے ہیں. ان کو علماء تو کہنے نہیں چاہیے کیونکہ جو اصل میں علماء ہوتے ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے، تو وہ ان کو اس کے حلال کرنے کا بھی فتویٰ دے دیں گے. یعنی یہ شراب نہیں ہے، اس کو شراب ہی نہ کہو. اور آپ دیکھیں کہ جیسے سود ہے اس کی حرمت قرآن پاک میں آگے، آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں کتنی شدید ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سود کو حلال کیے ہوئے ہیں اور اس کو فتویٰ بھی رکھتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں اصل میں حرام، لیکن ہم ان کو اپنے لیے، اپنی دنیا بچانے کے لیے حلال کیے ہوئے ہیں؟ یعنی وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو ہم نے خوبصورت نام دے کر اپنے لیے حلال کر لیا؟ یہ سوال لکھ لیجیے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جو بات ہے، وقالوا لن تمسنا النار، ہم تھوڑی آگ میں جائیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے. اچھا ہم مسلمان بھی کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کافروں کے لیے ہوتی ہے جہنم، جو کلمہ پڑھ لیا وہ تو جنت میں ہی جائیں گے. اور اس بات پر تسلی رکھتے ہوئے پھر نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں بگڑتا. کسی کی غیبت کرو، کسی پہ الزام تراشی کرو، کچھ نقصان نہیں. اگر پتا ہو کہ نقصان ہے تو پھر یہ سب کچھ ہو؟ اگر پتا ہو کہ حرام کام کرنے کا نتیجہ سزا ہے، پکڑ ہو جائے گی، وہ آگ کے شعلے ہیں، تو پھر ایسا ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. بھائی ہم تو ایمان لا چکے، پھر کون سی آگ؟ لیکن ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ کسی اور کے لیے. ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کا ٹپا لگوا بیٹھے ہیں، اب ہمارے لیے تو جنت ہی جنت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہاری یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، تم نے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں لے رکھا کہ تم اس کے بہت پسندیدہ ہو تو تمہیں جہنم میں نہیں پھینکے گا. بلا صاف اعلان ہے، من کسب سیئات، جس نے برا کیا، جس نے غلط کیا، وہ احاطت بھی خطیئت ہو، اور اپنی غلطی کو چھوڑا نہیں، معافی نہیں مانگی، استغفار نہیں کی، اس سے نکلا نہیں، اسی میں ہی گھرا رہا، فاولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں. جس نے غلط کام کر کے پھر اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں کیا، غلطی کو غلطی ہی نہیں کہا. لیکن یہاں اول درجے پر یہود کی طرف اشارہ ہے. ان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے تھے، اور اس سے وہ نکل ہی نہیں پا رہے تھے. وہ اپنی تمناؤں میں اس طرح گھرے ہوئے تھے کہ ان کو اپنی غلطی بھی خوبصورت نظر آنے لگی تھی، اس کی کئی تعبیریں کر لیتے تھے. فرمایا کہ اگر تم اس سے نہ نکلے، اولئک اصحاب النار، ہم فیہا خالدون. اس کے برعکس، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. کیا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے؟ تمنائیں اور آرزوئیں؟ محض خیالات؟ نہیں، ایمان کے ساتھ نیک کام. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. یہ کسی نے لکھا ہے گناہ کے بارے میں. گناہ پہلے پرلطف ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف اٹریکشن ہوتی، پھر انسان جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر اس سے مسرت ہونے لگتی، پھر وہ بار بار کیا جاتا ہے، پھر وہ فطرت بن جاتا ہے، پھر انسان گستاخ ہو جاتا ہے، پھر اسے کبھی پچھتاوا نہیں آتا، اور بالآخر تباہ ہو جاتا ہے. تو وہ اس گھیرے میں آنا جو ہے نا، من کسب سیئات، ایک دفعہ برائی کی، جھجک اتر گئی، پھر بار بار کی، پھر اس کے پھیر میں آ گیا، پھر اس میں ایسا محو ہو گیا کہ وہ برائی برائی ہی نہ لگی، اور جب ہوش آئی تو توبہ کا وقت گزر چکا. اسی طرح ایک اور کمنٹ ہے کہ یہود نے تو اپنی کتاب میں تحریف کی، مگر آج مسلمان بھی اپنے مفاد کے لیے قرآن میں تحریف کرتے ہیں. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک خاتون گئی جن کا شوہر وفات پا چکا تھا اور ایک ہی بیٹی تھی. ان خاتون نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کی ساری جائیداد مجھے مل جائے، کیا قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل ہے، سورۃ لہب میں آتا ہے، ماں کا سب، یعنی ماں کا سب کچھ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو اس نے کمایا اصل مطلب تو یہ ہے لیکن ماں کا سب ہے. یہ لکھتی کہ میں نے یہی سوچا کہ اگر وہ خاتون پڑھی لکھی ہوتی تو شاید اس تعویل کو قبول نہ کرتی. اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ من گھڑت تعویلوں اور دین میں تحریف سے محفوظ رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.